رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مسلسل سفر اور مجالس کی وجہ سے طبیعت متاثر ہے، لیکن بالآخر ادائے وظیفہ ہے، جتنا ممکن ہو سکا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت اور بزرگی عطا کی، وحملناہم فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہم نے اسے اٹھایا، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے طیبات و پاکیزہ رزق اسے عطا کیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور وہ کثیر مخلوقات جس کو ہم نے خلق کیا ہے اس میں سے اولاد آدم کو فضیلت عطا کی۔ اس سلسلے میں جس موضوع کو ان چند روزہ مجالس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ کرامت انسان ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی کہ پروردگار عالم نے جو انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، لقد کرمنا بنی آدم یعنی کیا۔ آج میں مقدمتاً ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آسانی ہو ہمیں اپنی گفتگو میں، اور ہمارے ہمسن و کمسن بھائی متوجہ رہیں کہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزو، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار کی جانب سے بھیجی گئی، اور اس میں انسانی زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی کامیابی اور کامرانی کے لیے، وہ سب پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ کوئی بھی اصول زندگی جو انسان کے لیے ضروری ہو اور کتاب میں نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، اور وہ کتاب جسے پروردگار عالم نے 23 سال کے مختصر سے دورے میں نازل فرمایا، 13 سال کی پیغمبر کی مکے کی زندگی اور 10 سال کی پیغمبر کی مدنی زندگی، اقرا بسم ربک الذی خلق سے گفتگو کا آغاز کیا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ پر گفتگو کو ختم کر دیا۔ اس 23 سالہ زندگی، اس 23 سالہ اس نزول قرآن میں پروردگار عالم نے وہ سب عطا فرما دیا کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ میں موضوع کرامت تاکہ واضح ہو سکے بعد میں ہمارے لیے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی کے لیے جو ضروری تھا پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں مہیا فرما دیا۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر کے اور عقیدتاً تسلیم کر لینا اور ہوتا ہے، لیکن انہی موضوعات کو تحقیقاً تسلیم کرنا اور ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پروردگار عالم کی یہ کتاب ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہم نے مان لیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے موجود ہے، لیکن ایک یہ کہ نہیں تحقیقاً ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، اس پر ہماری دلیل ہونی چاہیے. آپ سوچیں کوئی کتاب، کوئی تھیوری، کوئی چیز جو لکھی جاتی ہے اس میں بات تک کے لیے کتنے زمانے کو دیکھا جاتا ہے، یعنی لکھنے والا اپنی نظروں سے کتنے سال بعد تک کے زمانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے لکھتا ہے، یعنی فیوچر پر اس کی نظر کتنی ہوتی ہے آئندہ زمانے پر کہ جس کو وہ لکھتا ہے. انسان کی اپنی صلاحیت پر مبنی ہے، کچھ دن تک، کچھ سال تک جو محسوس کر رہا ہے اس کو لکھتا ہے. بیشتر چیزیں حال سے متعلق ہوتی ہیں، ماضی سے اپنے گزرے ہوئے زمانے سے عبرت لیتا ہے، گزرے ہوئے زمانے سے استفادہ کرتا ہے، گزرے ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، حال میں چیزوں کو لکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے. کچھ بعد، کچھ سال بعد تک کے زمانے پر اس کی نظر ہوتی ہے، بہت سے بہت ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بعد میں آنے والی ریسرچ، بعد میں آنے والی تحقیقات پہلے ہونے والی تحقیقات تو کبھی کبھی باطل کر دیا کرتی ہیں کہ یہ تھیوری اس زمانے کی تھی، آج نہیں ہے. آج علم آگے بڑھ گیا، آج زمانہ آگے بڑھ گیا اور باتیں بدل گئیں. اکثر ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے، چینج ہو گیا. جو ایک اصول کوئی بنایا گیا تھا وہ اصول بدل گیا، کل تک یہ بات کہی جا رہی تھی، آج یہ بات غلط ہے چونکہ آج کی تحقیق اس بات کو ثابت نہیں کر رہی. ہر علم میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اصول میں بھی ہے، منطق میں بھی ہے، فلسفے میں بھی، ہر جگہ ہے کہ کل تک یہ بات کہی گئی تھی، درست ہے، ان کے پاس اتنا علم تھا، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے درست کہا تھا جو کہا تھا، لیکن آج کی ترقی یافتہ تھیوری میں یہ چیز غلط ہے، آج یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر ایسا نہ بھی ہو، توجہ کریں، اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کل جو بات کہی گئی تھی درست ہے، صحیح ہے، وہ بات آج بھی صحیح ہے، لیکن آج اس سے آگے بڑھ کر کے تھیوری پیش ہو گئی ہمارے سامنے. جو بات کل کہی جا رہی تھی آج اس سے زیادہ ترقی یافتہ چیز، آج اس سے لیٹسٹ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، آج اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے دن بدن ترقیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، میڈیکل سائنس، کچھ بھی ہو، دن بدن لوگ، دنیا آگے بڑھ رہی ہے. یہی زمانہ، ترقی اسی کہتے ہی اسی کو ہے، زمانہ یہی ہے کہ دن بدن آگے بڑھ رہا ہے. کل تک کچھ ہو رہا تھا، آج کچھ ہے. آج وہ چیزیں جو کل اپنے زمانے میں پیش رفتہ سمجھی جا رہی تھیں، آج انہیں کوئی پڑھنے پر تیار نہیں ہے. اگر ان تھیوریز کو آج پڑھایا جائے، ان چیزوں کے بارے میں بیان، تو انہوں نے کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب آج اسے کیوں پڑھیں ہم؟ یہ اس زمانے کی چیز ہے، تھیوری ہے وہ، ارے بہت لیٹسٹ تھیوری تھی اس زمانے میں، کہ درست ہے، اس وقت یہ چیز صحیح تھی، لیکن آج اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج اس سے آگے دنیا بڑھ چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، فلم میں دیکھتے ہیں تو تاریخ موجود ہے. ایک زمانے میں ایک ایسا ٹیلی فون تھا، اسے ایسے گھمایا جاتا تھا، پھر اس سے رابطہ ہوتا تھا دنیا میں. وہ اپنے وقت میں کتنی قیمتی چیز رہی ہوگی، معجزہ تھا اس زمانے میں کہ انسان یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے شہر والے سے بات کر رہا ہے، اسے گھما کر کے ٹیلی فون سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعجب کرتا تھا انسان، آیا ممکن ہے اس طرح ہو جائے کہ اپنے کمرے سے بیٹھے بیٹھے ہم 10 کلومیٹر ادھر انسان سے بات کرنے کا، ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتا ہے. آج کسی بچے کو پڑھائے، پڑھنے پہ تیار ہوگا اس چیز کے لیے؟ کہتا کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ ٹیلی فون کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو ٹیلی فون ہی تقریباً ختم ہو جا رہا ہے، موبائل سامنے ہے. اب کمپیوٹر پر لوگ ٹھیک سے نہیں دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہو گیا، اس کے آگے بڑھ گئی چیزیں، انسان کے پاس پیڈز موجود ہیں، آج موبائل موجود. کیوں؟ چونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، پرانی چیزوں پر نظر ہٹتی چلی جا رہی ہے. اب سے 20 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ مثلاً واٹس اپ اور وائبر اور نہ جانے کیا اس طرح کے مزخرفات کیا کیا کرنے والے ہیں کائنات کے اندر، ذہن بھی نہیں آ رہا تھا انسان کے، لیکن آج یہ چیز موجود ہے. اب سے 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کتنا ترقی ہونے والی ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے ابھی. اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، پیچھے آنے والی، پہلے آنے والی تھیوریز کو ختم کرتا جاتا ہے، اس سے ذہن کو ہٹاتا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے، بالکل اسی طریقے سے. کیا ہونے والا کا ہمیں نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر نہیں ہے اب سے 100 سال کے بعد. موبائل کتنا آگے بڑھ جائے گا 50 سال کے بعد کا ہمیں نہیں معلوم. کون کون سی چیزیں اس پر آل اویلیبل ہو جائیں گی کہ ہمیں نہیں پتا، تو ترقی بتائے گی، ہمیں معلوم نہیں ہے. آج جس کو ہم ترقی یافتہ چیز سمجھ رہے ہیں، کل اس کو سمجھ سکیں گے کہ نہیں کا معلوم نہیں ہے. یہ ہے ہر زمانے میں ہے، ہر چیز میں ہے. پروردگار عالم نے 23 سال میں قرآن کو نازل کیا، توجہ کیجئے، 23 سال کے زمانے میں، اس دور میں. کتنی دور تک کے زمانے کو دیکھا جا سکتا ہے اس 23 سال میں؟ کیا کچھ ہو سکتا تھا اس سال میں جو پروردگار عالم نے بھیجا تھا، نازل کیا تھا قرآن؟ کتنے مستقبل کے کتنے زمانے پر نظر ہو سکتی تھی قرآن مجید کی؟ آپ کو معلوم، ہم لوگ جب ایران گئے تھے 92 میں، تو اس زمانے میں حال یہ تھا کہ جب اپنے گھر خط لکھتے تھے تو 15 دن تو یہ تھا کہ 15 دن میں یہ خط پہنچے گا، اور اگر گھر والوں نے ہم پر احسان کر کے فوراً جواب لکھ دیا تو 15 دن میں واپس آئے گا. 1 مہینہ انڈر اسٹوڈ تھا، کوئی بے چینی، کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ 1 مہینے میں تو جواب آئے. 1 مہینے تو لگتا ہی لگتا ہے 1 مہینہ. آج کیا ہے، 1 مہینہ کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، 1 ہفتہ کا وہ بھی نہیں، 1 دن کا سوال ہی نہیں، 1 گھنٹہ کا بہت دیر ہے، 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہے انسان سے. ادھر آپ نے لکھا سلام، ادھر اگر وہ علیکم السلام نہیں آئے تو ذہن میں باہر ہے کیوں جواب نہیں دے رہے، آخر نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ 1 مہینہ آج لمحوں سے بدل گیا. 20 سال کے اندر کے زمانے میں جو جواب 1 مہینے میں آتا تھا وہ 1 لمحے میں آ رہا ہے. اتنا زمانہ آگے بڑھ چکا ہے 20 سال کے اندر اندر. اور قرآن مجید کو آپ کہہ رہے آج قرآن مجید پڑھیے، اس زمانے میں کیا ضرورت ہے قرآن مجید پڑھنے کی؟ زمانے میں قرآن مجید اگر اپنے زمانے کی بہترین کتاب رہی بھی ہو تو اس وقت ہی، جس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت انسان کیا سوچ سکتا تھا کہ چاند پہ کیسے جایا جا سکتا ہے، سمندر کے سر کیسے اترا جا سکتا ہے، ہواؤں میں کیسے اڑا جا سکتا ہے، کیسے، کس کو معلوم تھا؟ تو بالآخر جس زمانے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اسی زمانے کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. یا آج کوئی ایسا پروفیسر آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہو جو 200 سال بعد ہونے والی ہیں؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اگر کوئی پیدا ہو جائے اور کرے تو سمجھے گا کون؟ جو 200 سال بعد ہونے والا ہے اگر اسے ابھی پڑھایا جائے تو یہ کیا سمجھیں گے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید جس زمانے میں آ رہا ہے، اس زمانے کا عرب جہاں ترقی کے نام پر کوئی چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس زمانے میں گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو ایسی کر رہا ہے جو اس زمانے کے لوگ سمجھ رہے ہیں. توجہ کریں، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ اس گفتگو کو سمجھ رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ حاشیہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ نقد کر رہے ہیں. نقادی وہاں ہوتی ہے جہاں سمجھا جائے. آپ میرے سامنے چائنیز زبان میں کوئی شعر پڑھیں اور کہیں بتائیے صحیح ہے یا غلط، مجھے کہوں کیا صحیح ہے کیا غلط. میں نہ مثبت کوئی کہہ سکتا ہوں، نہ منفی کہہ سکتا ہوں، نہ پازیٹیو بولوں گا نہ نیگیٹو بولوں گا، سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب چیز سمجھی نہ جائے تو کمنٹس نہیں ہو سکتے، اور اس زمانے کا عرب قرآن مجید پر کمنٹس کر رہا ہے. توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ رہا ہے. کمنٹ کیسے کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کعبے پر بڑے بڑے قصیدے لٹکائے جاتے تھے کہ جو اس کا بہت اچھا قصیدہ، بڑا معنی بیان کے اعتبار سے بہت زیادہ، وہ لا کے لٹکا دیا جاتا ہے، تب اس کو لوگ اس پر فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں قصیدہ، اتنا اچھا قصیدہ ہے، لمبے لمبے قصیدے. پیغمبر اکرم نے بھی ایک سورہ چھوٹا سا، 3 مصرعے اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے ٹنگ دیا وہاں. جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو ابھی اتنی غیرت باقی تھی، ابھی اتنی غیرت باقی تھی، وہ لمبے لمبے قداور قصیدے ہٹنے لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ لمبے لمبے قداور قصیدے ہٹنے لگے چونکہ ان کو دکھ گیا کہ ہاں اتنا تو انسان میں غیرت ہونی چاہیے، اگر مجھ سے بہتر آ گیا تو ہمیں رہنے کا حق نہیں ہے. کم از کم کفار کے سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ دین و اسلام نہیں رکھتے تھے لیکن غیرت رکھتے تھے. چونکہ یہ بھی بڑا عجیب چیز ہے، کم از کم انسان کے پاس اگر دین نہیں ہے تو غیرت تو ہونی چاہیے، جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب گھوڑے سے گر چکے تھے اور لوگوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، یا شیعہ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں آزاد تو رہو، دنیا میں باغیرت تو رہو کم از کم، کہ اگر کچھ نہیں ہے تو دے اچھی چیز ہے، انہوں نے دیکھا دین نہیں تھا لیکن اتنا کم از کم تھا کہ قصیدے ہٹانا شروع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے وہ کلام، اس کے مقابلے میں نہیں، یعنی کیوں کہا؟ اس لیے کہ سمجھا، اگر نہیں سمجھتے تو کمنٹس نہیں کر سکتے تھے، اور کیا کمنٹس کیا کہ نیچے لکھا کہ یہ جملہ، یہ سورہ جو ہے ثلاثی ہے، اس میں تین مصرے ہیں، چوتھا مصرہ ہم لگائے دیتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر فصل لربک وانحر ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کے معنی جب سمجھا تب تو کہا کہ بشر کا کلام نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر نہ سمجھتے تو کیسے کہتے کہ بشر کا کلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں بشر کا کلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ معنی کیا ہے کہ ان کی فکر کے اعتبار سے ہے، یعنی اس لیول پر گفتگو کر رہا ہے جس لیول پر اس زمانے کے عربوں کی فکر ہے، جو ان کا علمی معیار ہے، اس معیار پر گفتگو کر رہا تھا قرآن، اس لحاظہ وہ سمجھ رہے تھے، اور اب بات زیادہ سنگین ہو گئی کہ جب اس زمانے کے اعتبار سے گفتگو کر رہا تھا جسے وہ سمجھ رہے تھے، تو آج بھی کیسے گفتگو رہے کہ ہم سمجھیں اسے، یہ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک ایسی کتاب جس کو کے جی کا بچہ سمجھ رہا ہو، اس کتاب کو آپ دیجیے ایک ایسے انسان کو جو ریسرچ کر رہا ہے، کہ یہ ایسے آپ پڑھیے، وہ کیا کہے گا؟ کہ آپ توہین کر رہے ہیں میری، کوئی بات ہوئی؟ یہ پہلی کلاس کے بچے کے لیے، اسے جو وہ سمجھ رہا تھا اسے آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، اس کے جی کے بچے کے لیے آپ اس کتاب کو نہیں دے سکتے وہاں، اس لیے کہ وہ اس کو نہیں سمجھے گا، چونکہ اس کے کم از کم 14 سال کا سفر اس کو طے کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور ابھی سمجھا رہے ہیں اس کو آپ، یعنی مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ انسانوں کی فکری سطح کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، اس زمانے کی جو فکری سطح ہے وہ کتنی نیچے آپ سوچئے، میں کہہ رہا ہوں کہ 20 سال پہلے کو مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آج کے زمانے سے، اور 6 برس سے 1400 برس پہلے کا زمانہ، کہ جہاں اونٹ اور گھوڑے پر انسان چلتا تھا ترقی کے نیا نام پر، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، آپ قرآن مجید آیا اور انہوں نے اسے سمجھا، اور یہ بھی عجب بات ہے، قرآن نے جو چیلنج کیا آ کر کے، اگر تمہیں شک ہے اس بندے پر جس نے یہ جو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، لے آؤ اس جیسا، لے آؤ قرآن، لے آؤ 10 سورے، لے آؤ 1 سورہ، لے آؤ کسی ایک بات کا جواب لے آؤ، بیان کے موقع پر نہیں انہوں نے عرض کرتا ہے، کسی بے حدیث مثلے، کسی ایک بات کا جواب لے آؤ قرآن کی، عجیب، اور جبکہ قرآن ایسا نہیں تھا کہ کتابی صورت میں کوئی نئی چیز لے کر کے آسمان سے نازل ہو گیا، نہیں، وہی لفظیں جو عرب بولتے تھے، وہی لفظیں، وہی الف سے لے کر کے بڑی یہ تک وہی لفظیں، وہی ترکیبیں، وہی، نہ کوئی الگ سے کوئی ورب نازل ہوا، نہ کوئی ناؤن نازل ہوا، نہ کوئی ترکیب آسمان سے آئی، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، کچھ نہیں آیا، سب کچھ وہی تھا جو عربوں میں استعمال ہو رہا تھا، اگر الگ سے آتا تو یہ سمجھتے نہیں، ابھی جو میں نے مثال دی آپ کے سامنے، جو زبان میں جانتا ہوں آپ وہ بولیں گے میں سمجھوں گا، وہ نہیں بولیں گے نہیں سمجھوں گا، آج کسی کے سامنے اگر آپ غالب کی اردو پڑھیے تو کہتا کیا کہہ رہے ہیں آپ، کچھ اور کسی اور زبان میں بول رہے ہیں، تو نہیں سمجھ رہا انسان، تو جس زمانے میں سمجھ رہا ہے اسی زمانے میں قرآن مجید جب آیا ہے لوگ سمجھ رہے تھے، تو یہ کیا ہوا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بات آ گئی ایک لفظ کہوں سے اس جگہ پر، یہ بشر کا کلام کیوں نہیں ہے؟ اس کے الف تو تمہارے الف جیسے ہیں، اس کے بے تمہارے بے جیسے، یا انا کوئی الگ سے نازل ہوا تمہارا ہی تو انا، تم بھی تو صبح سے شام تک انا استعمال کرتے ہو، آتینا آتینا میں آتا یعطی کوئی الگ سے آیا ہے، تمہارا فعل ہے یہ، کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اس کی ترکیب اور تنظیم اور ترتیب ایسی ہے کہ اب یہ کلام ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کے الف تو ہمارے، اس کا الف ہمارے جیسا، اس کا بے ہمارے جیسا، اس کی ترکیب ہمارے جیسی، اس کے الفاظ ہمارے جیسے، اس کا الفابیٹ ہمارے جیسے، اس کا سب کچھ ہمارے جیسا، لیکن کل ملا کے یہ ہم جیسا نہیں ہے، واہ کیوں کیا ہوا؟ کہ پروردگار عالم نے اسے مرتب کر دیا. توجہ کیجئے، ترکیبیں ہماری، لفظ ہماری، قانون ہمارے، قاعدے ہمارے، ساری چیزیں ہماری، لیکن اس نے اپنے اعتبار سے اسے مرتب کر دیا. تو کیا ہوا کہ جب مرتب کر دیا تو ہم جیسا نہیں رہ گیا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کلام بے ہمارے جیسا ہے لہذا یہ کلام ہمارے جیسا نہیں. نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انا ہمارے جیسا تو یہ ہمارے جیسا نہیں. نہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ہمارے جیسے لفظیں تو ہیں لیکن کل ملا کے ہم جیسا نہ رہ گیا. کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر بے جان لفظوں کو خود مرتب کر دے تو انسانوں جیسی نہ رہ جائے. بھائی جتنا کفار قریش سمجھ رہے تھے اگر اتنے ہی مسلمان سمجھ لیتے، اگر اتنے ہی مسلمان سمجھ لیتے کہ جو بے جان لفظوں کو مرتب کر کے اگر ہماری لفظ ہمارے سامنے رکھ دے تو ہماری جیسی نہ رہ جائیں، اگر وہ کسی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے ہمارے سامنے بھیج دے تو اب کیسے ہمارے جیسا رہ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کہ جب وہ بے جان لفظوں میں اتنی معجز نمائی دے سکتا ہے کہ وہ کلام اب ہم جیسا، سب کچھ ہم جیسا ہے لیکن کلام ہم جیسا نہیں ہے، کیوں اس نے مرتب کر دیا؟ تو اگر وہ کسی ایک کو تو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ، اگر انہی میں سے کسی ایک کو رسول بنا دے تو اب یہ دلیل کیسے ہے کہ ہماری جیسے تو ہیں، دو ہاتھ دو پیر دو کان، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، تو ابھی تمہاری طرح کا الف تھا، تمہاری طرح کا بے تھا، تمہاری طرح کا سے تھا. جب وہاں یہ قانون جاری ہے تو یہاں جاری ہونے میں کون سی خاص بات ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پروردگار عالم یہ کر سکتا ہے، مالک نے کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن آیا، اس زمانے کے لوگوں نے قرآن کو سمجھا. دلیل کیا ہے سمجھے؟ جو کمنٹس کیے. سمجھا یعنی کیا؟ اس کے معنی قرآن ان کے لیول پر گفتگو کر رہا تھا ان کی فکری سطح کے اعتبار سے. اگر فکری سطح سے بلند ہوتا تو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے. جیسے میں نے مثال دی، آپ کسی پہلی کلاس کے بچے کے سامنے ماسٹر کی کوئی کتاب پڑھیں، کیا سمجھ آئے گی؟ اس کے نہیں سمجھ پائے گا، سمجھے گا اپنی فکر کے اعتبار سے. آج قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آج بھی سمجھا جا رہا ہے، تو بالآخر یہ کس لیول پر ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اب سے 1400 برس پہلے جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے. اگر وہ سمجھے تو آج کیا سمجھیں گے لوگ؟ آج ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. آپ کہہ رہے قرآن پڑھیے، یعنی کیا؟ آج بھی آپ وہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا کسی چیز کو انسان روب میں تسلیم کر لے اور عقیدتاً مان لے وہ الگ موضوع ہے، کہ اگر اس کو نہیں کہا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ روب میں آ کر کے ماننا دوسری چیز ہے. لیکن آیا واقعاً یہ صلاحیت ہے قرآن میں؟ اس زمانے کی تھیوری، اس زمانے کی چیزیں، اس زمانے میں کتنا آگے قرآن دے سکتا تھا جملوں کو، کتنی دور کی بات دے سکتا تھا. لیکن آج بھی قرآن وہی چیلنج کر رہا جو زمانے میں کر رہا تھا، لے آؤ مجھے ایسا جواب. اور صرف بلاغت ہی نہیں ہے کہ لفظی بلاغت پہ جواب ہے، نہیں، ایک بات ہم جیسی لے آؤ جو ہم کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ آج بھی قرآن معجزہ ہے. توجہ کیجئے، اس زمانے میں بولا لیکن اس زمانے کے لیے نہیں بولا، کسی خاص زمانے میں نازل ہوا ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ کہ جب تک دنیا چلتی رہے گی، جب تک کاروان حیات انسانی چلتا رہے گا، قرآن اس کے آگے آگے چلتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، قرآن آگے آگے رہے گا۔ کتنی ترقی آگے بڑھ جائے، قرآن پیچھے آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے جلدی سے دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بچے بھی بات کو سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے، سمندر لوگوں نے دیکھا ہوگا، سمندر میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پانی دکھائی دیتا ہے، اس کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں، پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ الاخر پانی ہے۔ اچھا، آپ کو پیرنا آتا ہے؟ کہ جی آتا ہے۔ غوطہ لگا سکتے ہیں اس پانی میں؟ کہاں لگا سکتے ہیں، ذرا اتریے دیکھیے۔ اندر گئے، کہاں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہاں کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس پانی کے اندر۔ اچھا، اور اندر جائیے، کچھ اور نظر آیا؟ کہاں کچھ مچھلیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جائیے، کہاں اور کچھ بڑے بڑے جانور بھی دکھائی دے رہے ہیں، کچھ اور بھی اس کے اندر ہے۔ تھوڑا سا اور دیکھیے اندر جا کر کے، کہاں اس میں تو مونگے اور موتی اور یہ سب چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔
بلند صلوات،
مونگے اور موتی اور یہ بہت سی چیزیں، سیپ وغیرہ اس کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ جتنا گہرا اتر سکیے، جتنا اچھا غوطہ لگانا آتا ہو، جتنی بہترین غواصی کر لیتا ہو انسان، سمندر کے اندر اترے، اتنی قیمتی چیز لے کر کے باہر آ جائے گا۔ بالکل مثال قرآن مجید کی ایسی ہی ہے۔ اور جو نہیں غوطہ لگا سکتا، وہ پیر ویر دھو کر کے نکل آئے گا، کم از کم اتنا تو صاف ہو ہی جائے گا اس پانی سے، وہ بھی فائدہ اٹھا لے گا اتنا کہ اگر کہیں گندگی بندگی لگی تو پیر ویر دھو کر کے صاف تو کر لے گا اپنے آپ کو۔ یہی اس زمانے کے عرب کہہ رہے تھے جب قرآن سامنے آئے، کیا اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں، کہیں جناب موسیٰ کا تذکرہ، کہیں عیسیٰ کا تذکرہ، کہیں ابراہیم، کہیں اسماعیل، یہ تذکرہ قرآن مجید بیان کر رہا، پرانے قصے ہیں اس کے اندر۔ یہ کون لوگ ہیں جو سامنے دیکھ رہے پانی ہے؟ لیکن جو جتنا اتر سکا، جو جتنا قرآن سے استفادہ کر سکا، ابھی اپنی صلاحیت ہے کون کتنا زیادہ اتر سکتا ہے اس سمندر میں۔ اور اگر صلاحیت رکھتا ہے تو قرآن پر بولنے کے لیے بیٹھا، رات تمام ہو گئی، سپیدہ سحر نمودار ہوا، استاد اٹھنے لگا، شاگرد نے پوچھا، سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی، سورہ الحمد کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کیا سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں
ہے۔
کیسی باتیں کر، ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ کتنی لفظ ہیں؟ چار لفظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چار لفظوں کی تفسیر میں رات گزر گئی، اور تفسیر کرنے والا وہ ہے کہ جس کے کہے ہوئے جملے صدیاں لگتی ہیں سمجھنے میں۔ ایسا تفسیر کرنے والا نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹے کی تقریر میں بیٹھیے، جب نچوڑیے دو تین ڈھنگ کے جملے گرے ہیں، باقی سب بھرتی کا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ بولنے والا ہے کہ جو بالکل ایک موضوع کے مطابق گفتگو کر رہا ہے، اس کے باوجود پوری رات میں مکمل نہ کر سکے۔ جہاں قرآن مجید کا معجزہ ہے، وہیں اس مفسر کا معجزہ ہے، اور جہاں اس مفسر کا معجزہ ہے، وہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اس میں اتنا ظرف ہونا چاہیے، ان میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آج بھی قرآن مجید آگے بڑھ کر کے بول رہا ہے، اور یہ میں اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں ہے، مطلب کسی ایسے قرآن کی بات نہیں کر رہا جو آپ نے کہاں ہے ایسا قرآن جو آج بھی اتنی ترقی یافتہ گفتگو کر رہا ہے، نہیں، اسی کی بات ہے جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ جو اس کو ہم اتنی احتیاط سے اتنے اوپر رکھتے ہیں کہ جلدی سے ہاتھ نہ پہنچ سکے اس تک. کہیں ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس اس سلسلے میں آخری بات جلدی سے, پیغمبر نے جاتے وقت کیا کہا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, دونوں چیزیں قیمتی ہیں, وزنی ہیں, گرا قدر ہیں, با اہمیت ہیں ساری چیزیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں سے, ایک سے نہیں, چونکہ ان دونوں میں کیفیت ایسی ہے کہ ایک سے وابستگی ہو ہی نہیں سکتی. خود ایک موضوع ہے گھنٹے بھر کی تقریر کے لیے کہ ان سے, یعنی کیا کسی ایک سے وابستگی آپ کرنا چاہیں ممکن ہی نہیں ہے, یا تو دونوں سے ہے یا کسی سے نہیں, ایک سے ممکن ہی نہیں ہے, نہ ادھر ادھر. اب یہ بہرحال موضوع کبھی اور انشاءاللہ. ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہاں تک مجھے بحث نہیں تھی. اس کے بعد کیا کہا, وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِضَا عَلَيَّ الْحَوْضُ, اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پہنچے گا. آپ نے ہزار بار حدیث سنی ہوگی یہ, میں صرف ایک بات کے لیے عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر ہم اس سے ملاقات کریں گے, ہرگز جدا نہیں ہوں گے. نفی جو ہے لا کے ذریعے سے نہیں ہے, ممکن ہے بعد میں جدا ہو جائے, نہیں, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے پیغمبر نے کہہ دیا. اس حدیث سے ہم سمجھے کیا, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یعنی کیا, کون دونوں, قرآن کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اہل بیت و قرآن, یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یعنی کیا, یعنی جہاں بھی اہل بیت کی کوئی فرد ہوگی اس کے جیب میں قرآن ہوگا, یہ مطلب ہے اس کا. یا جس جگہ قرآن رکھا ہوگا وہاں اہل بیت کی کوئی نہ کوئی فرد کھڑی ہوگی, یہ مطلب ہے اس کا. ارتکازن یہ مطلب نہیں ہے, وجدانن یہ مطلب نہیں ہے. جب یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یعنی کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر, وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا, یہ دونوں آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی. دنیا جدا کرنا چاہے تب بھی نہیں ہو سکتے, طاقتیں جدا کرنا چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتے, حکومتیں جدا کرنا چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتے, قرآن و اہل بیت, سیاست جدا کرنا چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتے. تو لفظ میں نے جان بوجھ کے عمدن کہیں ہیں اور معانی کے ساتھ کہیں ہیں, لیکن بہرحال لاکھ کوشش کی جدا کرنے کی لیکن نہیں ہو سکے. جدا نہیں ہوں گے یعنی کیا, کیا سمجھے ہم اس سے, یعنی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جدا نہیں ہوں گے آپس میں. اب مجھے نہیں معلوم کیا کیا ہے پیغمبر نے کیا کیا سوچ کے اسے کہا ہوگا, میں صرف ایک بات سامنے کہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے بات, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یعنی جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہونا چاہیے, جو شان اہل بیت ہے وہی شان قرآن ہونا چاہیے, جو انداز قرآن وہی انداز اہل بیت, جو انداز اہل بیت وہی انداز قرآن, جو بلاغت قرآن وہی بلاغت اہل بیت, جو بلاغت اہل بیت وہی بلاغت قرآن, جو فصاحت قرآن وہی فصاحت اہل بیت, جتنی گہرائی وہاں اتنی گہرائی یہاں, جتنی ظرفیت وہاں اتنی ظرفیت یہاں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو جدائی ہے, اور پیغمبر کہہ رہے لن یفترقا, ہرگز جدا نہیں ہوں گے, کسی اعتبار سے جدا نہیں ہوں گے. توجہ کیجئے, اب جتنی باتیں کہی جا سکتی جتنا سمجھ میں آئے, کسی اعتبار سے جدا نہیں ہوں گے دونوں. یہ یعنی جو قرآن کا انداز ہوگا وہی اہل بیت کا انداز ہے. انداز کیا ہے, میں ایک انداز میں گفتگو, باقی آپ کو سوچئے اس بارے میں. قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ ایک زمانے میں بولتا ہے لیکن ایک زمانے کے لیے نہیں بولتا, یہ انداز قرآن ہے. کہ قرآن 23 سال میں بولا لیکن 23 سال کے لیے نہیں بولا. جو قرآن مجید نے کہہ دیا دنیا کتنی آگے چلی جائے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. قرآن جمادات پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن نباتات پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن حیوانات پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن انسان پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن ملک پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن ملکوت پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن دنیا پر گفتگو کر رہا ہے, قرآن آخرت پر گفتگو کر رہا ہے, لیکن کوئی ایک گفتگو ایسی نہیں ہے جو خراب ہو جائے قرآن کی. ترقی کے زمانے میں یہ پرانی فکر ہے, آج نہیں ہے. آج تک کوئی ایسا چیلنج نہ آ سکا کہ قرآن مجید میں جو یہ لکھا ہوا تھا آج کی تھیوری میں یہ بات غلط ہو گئی. سوال ہی نہیں. یہ انداز قرآن ہے کہ ایک زمانے میں بولے لیکن ایک زمانے کے لیے نہ بولے بلکہ اس کے پیغام لافانی رہے, اس کے فرمودات لا یزال رہے, جہاں تک دنیا جائے وہاں تک تعلیم قرآن چلی جائے اور سب سے آگے نظر آئے. اب ایک جملہ آپ کی سماعت بھروسہ کرے کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہ بحثیں بیکار ہیں کہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون نہیں. توجہ کریں, یہ بحث بلا وجہ ہے تاریخی کہ فلاں شامل تھے کہ فلاں نہیں. بس یہ دیکھو انداز قرآن کہاں پایا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ بحث بلا وجہ کی ہے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں شامل ہے. تاریخ نے فلاں نے ان کو بھی شامل کیا, فلاں نے انہیں شامل نہیں ہونے کیا, اس سے کیا بحث ہے؟ اس ذات کی انالیسس کرو اور دیکھو اس کے اندر شان قرآن ہے کہ نہیں ہے. اگر شان قرآن انداز قرآن وہاں پایا جائے کوئی ہو اہل بیت ہے, جو قرآن پیغمبر کہہ چکے لن یفترقا جدا نہیں ہوں گے, اور اگر یہ شان نہیں ہے تو کتنا ہی قریبی ہو معاف کیجئے گا اہل بیت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب ام سلمہ سے پیغمبر نے چادر کھینچ لی, جب وہ چادر کونا اٹھا کے آنا سنیا نبی اللہ ہم بھی کہ انکی لعلی خیر, خیر پر ہیں لیکن وہیں تشریف رکھے ہیں, خیر پر ہیں وہیں تشریف رکھے. یہ مقام اہل بیت ہے, یہاں وہ آئیں گے جو شان قرآن رکھتے ہوں. جہاں انداز قرآن پایا جائے وہ یہاں آئیں گے. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے قرآن ایک خاص زمانے میں نازل ہوا لیکن ایک خاص زمانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا بلکہ مجرد ان زمان ہے, ہر زمان سے گفتگو کر رہا ہے قرآن مجید, اسی طریقے سے اہل بیت بھی ایک خاص زمانے میں ہیں لیکن خاص زمانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علی ابن ابی طالب کی گفتگو 47 تک کے لیے تھی, امام حسن کی گفتگو 40 سے 50 تک کے لیے تھی. نہیں نہیں, جو کہہ دیا جب تک دنیا جائے گی ان کا کہا ہوا سب سے آگے نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن مجید کو ڈھنگ سے دیکھا ابھی تک, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اور نہ کلام اہل بیت کو دیکھا ہے ڈھنگ سے ابھی تک. ہمارے ایک دوست ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے.
اللہ اللہ
ایک حدیث پر پی ایچ ڈی اور دنیا کی معروف یونیورسٹیز نے اسے قبول کیا ہے, اس ایک حدیث, اس پی ایچ ڈی کو ایک حدیث پر جو ہم نے بیان فرمایا. 1400 برس کے بعد اس زندان میں رہنے والے نے جو بات کہی تھی, امام کاظم کی شہادت کب ہے, ولادت کب ہے, 128 ہجری, ابھی گزرا بھی ہے زمانہ, 7 صفر آپ کی ولادت تھی 4 دن پہلے, 128 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے, 183 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. 183 ہجری میں دنیا سے جانے والا اتنا گہرا بول گیا کہ 1400 برس کے بعد اس کی ایک گفتگو پر آنے والا پی ایچ ڈی کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اس زمانے میں بولے لیکن اس زمانے کے لیے نہیں بولے ہیں. اور اس طرح کے جتنے بھی کلام گوہر بار ہیں ائمہ طاہرین کے, سب اس قابل ہیں کہ ان پر بیٹھ کے ریسرچ کی جائے, انہیں بیٹھ کے سوچا جائے, اور تب سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کیا ہے بالآخر. اب میں وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن اب کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن اب امام کی بات آ گئی, ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ بھی پی ایچ ڈی کے قابل ہے کہ انسان اس پر ریسرچ کرے کہ امام نے کیا کہا. سادی لفظ ہے لیکن اس سادگی میں اتنا کچھ لیے ہوئے, حیرت ہوتی ہے واقعی. اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں, کلما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث اللہ لہم من البلاء ما لم یکونوا یعودون. ایک جملہ مختصر سا, کیا جب لوگ ایسے نئے نئے گناہ ایجاد کرنے لگیں, لفظ رکھیں گناہ کرنے نہیں لگیں, گناہ ایجاد کرنے لگیں نئے نئے, احداث, جب لوگ نئے نئے گناہ ایجاد کرنے لگیں جسے پہلے نہیں کرتے تھے, تو پروردگار عالم ان کے لیے نئی نئی بلائیں ایجاد کرے گا جس کو یہ شمار بھی نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ, پروردگار عالم بیکار بیٹھا ہوا ہمارا منہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی نیا گناہ کیا اس نے کہا یہ والی بلا نازل کی. ایسے ہے, کیا کہہ رہے ہیں امام سلم میں؟ اب اس وقت بحث طولانی ہے لیکن ایک کائنات کا ریلیشن بتا رہے ہیں, توجہ کیجئے, کائنات کے ریلیشن پر گفتگو ہو رہی ہے کہ تمہارے گناہوں کا ڈائریکٹ تعلق ہے بلاؤں سے. بلا عالم ملکوت کی چیز ہے مثلا, گناہ عالم ملک کی چیز ہے, ملک کو ملکوت سے ملا دیا, یہ ریسرچ کے قابل چیز نہیں ہے کہ یہ ریلیشن کیسے پیدا ہوگا ہمارے گناہ سے بلا سے. مثلا اگر زلزلہ ایک بلا ہے تو اس کا ریلیشن ہمارے گناہ سے کیسے ہے, ثابت کریں انسان. اور اب دیکھیے جو میں نے کہا کہ جو جیسی گفتگو یہاں ویسی گفتگو یہاں, قرآن مجید نے بھی یہ کہا, کیا کہا؟ کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ زمین والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. پروردگار اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے جہاں ایمان قبول کیا اور تقوی اس نے کہا چابی لیے بیٹھا یہ دروازہ کھول دیا, نہیں, وہ بھی ایک ریلیشن کو بتا رہا ہے کائنات کے کہ زمین اور آسمان کی برکتوں کا ڈائریکٹ تعلق تمہارے ایمان و تقوی سے ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک رخ کی طرف اشارہ کیا, امام کاظم نے دوسرے رخ کی طرف اشارہ کیا, تمہارے ایمان و تقوی کا تعلق برکات سے ہے یہ قرآن بتا رہا ہے, تمہارے گناہوں کا تعلق بلا سے ہے امام کاظم بتا رہے ہیں, یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ بالآخر اہل بیت جو ایک زمانے میں بول رہے ہیں لیکن کسی خاص زمانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے, جہاں تک زمانہ جا رہا ہے اس کے آگے جا رہے ہیں. یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا, یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. دنیا جدا کرنا چاہے بھی تو جدا نہیں کر سکتی, سر کو تن سے جدا کر سکتی ہے لیکن اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتی. نوک نیزہ پر سر بریدہ تلاوت آیات الہی کر رہا ہے. دنیا حیران ہے یہ کیا ہوا, کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے. کہ جی سورہ کہف کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کبھی کہتے ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. سر حسین تلاوت آیات الہی کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں حسین ابن علی نے یہ کام کیا. بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں, بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ مولا تلاوت کیوں کر رہے ہیں نوک نیزہ پر. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, آپ دیکھیے جناب زینب جب کوفے آئی ہیں تو شہزادی پہلی بار کوفے نہیں آئی, کم از کم جناب زینب دوسری مرتبہ کوفے آئیں. کیسے؟ پہلی مرتبہ جب کوفی آئی ہیں جناب زینب سن 35 ذیلحج کے آخر سن 35 میں مولا کائنات خلیفہ وقت ہوئے ظاہراً. مولا نے اپنے دار الخلافہ کو مدینے سے کوفے منتقل کیا. جب کوفے میں علی بن ابی طالب کی حکومت مستقر ہو گئی تو مدینے سے مولا نے اپنے اہل حرم کو بلایا. علی بن ابی طالب کے اہل حرم میں سب سے نمایاں شخصیت کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ. سب سے نمایاں شخصیت علی بن ابی طالب کے اہل حرم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ. کارواں مدینے سے کوفے آ گیا لیکن علی بن ابی طالب کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دن کی روشنی میں کوفے نہ آنا. دن کی روشنی میں کوفے نہ آنا بلکہ انتظار کرو کہ رات آ جائے, لوگ دکانیں بند کر کے گھر چلے جائیں, روڈ پر چلنے والے لوگ سڑک پر چلنے والے لوگ گھروں کو چلے جائیں, پھر یہ قافلہ وارد ہو. کیوں؟ کیا جس کا علی جیسا غیرت دار باپ حاکم وقت ہو اس کی بے پردگی کا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن مولا کائنات کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے دیکھیں اور کہیں کہ علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے, انگلی اٹھا کر کے یہ کہیں کہ زینب کی سواری جا رہی, یہ مولا سے برداشت نہیں ہو رہا. لوگ چلے جائیں, سامنے نہ آئیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 35-36. دوبارہ شہزادی زینب کوفے گھوائی. گیارہ محرم کو صبح سے ظہر تک عمر زاد ملعون نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا اور بعد ظہر یہ قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا. بعد از عشاء یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا. دروازے کوفہ پر قافلے کو روک دیا گیا کہ ابھی کوفے میں وارد نہ ہونا بلکہ انتظار کرو کہ دن آ جائے. اللہ اللہ, کتنا زمانہ بدل گیا, کتنا وقت تبدیل ہو گیا کہ جناب زینب اب جو کوفے کے سب دروازے پر آئی ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو عزیزو, کیسے باپ یاد نہ آیا ہوگا, کیسے باپ یاد نہ آیا ہوگا. اے بابا, ایک دن آپ نے بلایا تھا اور آج میں کوفے آ رہی ہوں. کتنا زمانہ بدل چکا ہے تصور کرو عزیزو. مولا کائنات نے کہا تھا دن کی روشنی میں نہ آنا, آج کہا جا رہا ہے رات کی تاریکی میں نہ آنا. اس دن کہا گیا تھا کہ لوگ گھروں کو چلے جائیں, بازار بند ہو جائے تو آنا, آج انتظار ہو رہا ہے کہ بازار لگ جائے.
لوگ جمع ہو جائیں، تماشائی آ جائیں، پھر لے کر کے قافلے کو لایا جائے۔ اس دن جب زینب آئی تھی، سر پر مکھنا تھا، مکھنے پر چادر تھی، محمل میں بیٹھی تھی، محمل میں پردہ تھا۔ آج جب زینب آئی ہے، محمل اور پردہ کیسا؟ اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی ہے۔ اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں شہزادی زینب آ رہی ہے، کوفے میں وارد ہوئی، عجف نہیں نجف کا رخ کیا ہو بابا، اپنی بیٹی کی حالت دیکھو بابا۔ اے بابا، آپ نے بلایا تھا کس شان سے، آج زینب کی شان سے آئی ہے۔ آخری فکر ہے عزیزو، کل جب زینب آئی تھی تو چاروں طرف زینب کے بھائی حصار کیے ہوئے تھے۔ کہیں حسن ہیں، کہیں حسین ہیں، کہیں عباس ہیں، کہیں محمد حنفیہ ہیں، چاروں طرف زینب کے بھائی زینب کو حصار میں لیے ہوئے آئے تھے، لیکن آج جب زینب آئی ہے، کوئی بھائی جناب زینب کے ساتھ نہیں ہے، سارے کربلا کی زمین پر سو رہے ہیں۔ اکیلی شہزادی کوفے میں وارد ہو رہی ہے۔ نہیں، میں نے غلط کہا، آج بھی زینب کے بھائیوں نے، آج بھی زینب کے بھائیوں نے زینب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ نوک نیزہ سے سر حسین تلاوت کر رہا ہے۔ نوک نیزہ سے حسین تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، اے میری بہنا، گھبرانا نہیں، اکیلی نہیں ہو زینب، آگے آگے ہم چل رہے ہیں۔ بس آخری فقرہ، مجلس تمام ہو گئی۔ یہ کوفے کا عالم ہے جہاں شہزادی زینب آئی ہیں۔ عجب انداز، اگر کسی کو کسی ایسی جگہ پر ذلت کا سامنا ہو جہاں اسے کوئی پہچانتا نہ ہو، تو دل پر چوٹ زیادہ نہیں لگتی، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن جہاں سارے کے سارے پہچاننے والے ہو۔ سن 40 تک زینب کوفے میں ہے، 61 کے شروع کا واقعہ یہ ہے۔ ابھی وہ بچیاں زندہ ہیں جن کو جناب زینب نے قرآن پڑھایا، جن کو عقائد کی تعلیم دی، جن کو تاریخ پڑھائی۔ آج وہ عورتیں کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی جناب زینب کا تماشا دیکھ رہی۔ اور ایسے عالم میں بی بی وارد ہوئی ہیں، چاروں طرف مجمع جو لگا ہے، پہچاننے والے موجود ہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں۔ منادی آواز بھی دے رہا ہے، حاضر ہی سب آیا مم بناتے رسول اللہ۔ ارے یہ جو اسیر آئے ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ آخری بات، ایسے کوفے کے ماحول میں آپ دیکھیں، خطیب کو بولنے کے لیے بہت سی شرطیں چاہیے۔ حد سے زیادہ بھوکا نہ ہو، نہیں بول سکتا۔ حد سے زیادہ پیاسا ہوگا، نہیں بول سکتا۔ بہت شدید غم آ جائے، نہیں بول سکتا۔ مجمع خاموش نہ ہو، نہیں بول سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جناب زینب پر ہیں۔ زینب بھوکی کتنی ہے معلوم نہیں ہے، زینب پیاسی کتنی ہے پتہ نہیں ہے، زینب کے غموں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کا حسین جیسا بھائی شہید ہوا ہو۔ مجمع میں خاموشی نہیں ہے، چاروں طرف لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، عورتیں ہل ہلا کر رہی ہیں۔ ایسے میں بولنا ہے زینب کو، اللہ نے کربلا
کربلا کی ذمہ داری، اللہ رے شہدا کے خون کی ذمہ داری جو جناب زینب کے کاندھوں پر ہے۔ بولنا چاہتی ہے زینب، لوگ شور کر رہے ہیں تاکہ جناب زینب کی آواز نہ آئے۔ مقتل کے جملے ہیں، جناب زینب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہتی ہے اس کو تو خاموش۔ ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے، خاموش۔ مقتل نے لکھا کہ دو اثر ہوئے جناب زینب کے اس جملے کے، سکتت الاجراس، جانوروں کے گلے میں پڑی گھنٹیاں ٹھہر گئیں، حبست الانفاس، سینوں میں سانس گھٹ گئی، کوئی زور سے بول نہیں سکتا۔ جناب زینب نے بتایا، ارے مجھے مجبور نہ سمجھنا، میں مظلوم ضرور ہوں مجبور نہیں ہوں۔ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ شب جمعہ ہے، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِلَٰهِ رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما، معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما، ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما، ہم سب کو روز حشر محمد اور آل محمد کے غلاموں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار بابرکت نصیب فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما، جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں، رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست تو نابود فرما۔ پروردگارہ زائران حسینی کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن لوگوں کے نام اس پرچے میں ہیں، مولانا نواز علی، شہید مولانا نواز علی عرفانی، شہید ڈاکٹر سبت جعفر صاحب زیدی، اور تمام جملہ مومنین و مومنات جو آل محمد کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان کے سب کی روحوں کو ایثار فرماتا ہے۔
یا حسین، یا حسین، یا حسین،